رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اقدس صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، سجدے میں سر ہو چشم بھی عمر سوار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی عمر سوار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی ہو اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، غالب کا نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو، غالب کا نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی وقار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی وقار ہو، غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی وقار ہو، میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، پھر دل سے فیض ذکر میرا پربہار ہو، پھر دل پہ فیض ذکر میرا پربہار ہو، میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، پھر دل پہ فیض میرا قربان ہو، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، ہر ایک لمحہ ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، بستی ہو یا چمن ہے کہ وہ کوثار ہو، بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوثار ہو، جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوثار ہو، جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، اپنے کرم سے دیکھ مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے دیکھ مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ راہ شرم میں نہ یہ شرمسار ہو، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، رحمت کرو روز حشر تیری بے شمار ہو، رحمت کرو روز حشر تیری بے شمار ہو، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، رحمت کرو روز حشر تیری بے شمار ہو، رحمت کرو روز حشر تیری بے شمار ہو، عاصی اگر ہو متقی کر کے گناہ سے، عاصی اگر ہو متقی کر کے گناہ سے، پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو، پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو، عاصی اگر ہو متقی کر کے گناہ سے، عاصی اگر ہو متقی کر کے گناہ سے، پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، توحید ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، توحید ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار، آمین. معارف مثنوی جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے، اس میں سے اس سلسلے وار اصلاح سے متعلق مضامین پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. گرفتن پیر کامل، یعنی پیر کامل کو پکڑنا، ہر کے او بے مرشد درواہ شد، اوز غولہ گمرہو در چاہ شد، جو شخص بغیر مرشد کے راہ حق کو طے کرتا ہے وہ شیاطین کی گود میں پہنچ کر گمراہ اور چاہے ضلالت میں گر جاتا ہے. گر تو بے رہبر فرو دائی برا، گر ہما شیری فرو افتی بچا، اگر تو بے رہبر کے راہ حق میں اترے گا تو شیر جیسی عالی ہمت ہونے کے باوجود بھی گمراہی کے کنویں میں گر پڑے گا. ہر کے تنہا نادری رہرا برید، ہم بیعون ہمت مردہ رسید، جس شخص نے نادر طور پر تنہا یہ راستہ پتا بھی کیا ہو تو وہ بھی یقیناً کسی کامل وقت کے غائبانہ توجہ اور فیضان ہی سے منزل مقصود تک پہنچا ہوگا. کور ہرگز کہ تو اندر رفت راست، بے عصا کشکور راہ رفتن خطاست، اندھا آدمی کبھی سیدھا راستہ طے نہیں کر سکتا، اس لیے بغیر لاٹھی پکڑنے والے رہبر کے کسی اندھے کا چلنا ہی خطا ہے. دست پیر از غائباں کو تاہ نیست، دست او جڑ قبضہ اللہ نیست، پیر کا ہاتھ اس کی توجہ اور فیضان غائبین تک بھی اثر کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا گویا کہ حق تعالیٰ ہی سے بالواسطہ توبہ اور عہد کرنا ہے. پیر باشد میں دیوانے آسماں، تیر پرنا از کے گردت از گواں، تیر آسمان کے لیے یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے مثلے سیڑھی کے ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تیر کہیں بغیر کمان بھی اڑ سکتا ہے؟ تیر اگر کتنا ہی قیمتی ہو اور کمان کتنا ہی معمولی ہو تب بھی تیر کا کام چل جاوے گا۔ پس اگر مرید عالم اور فقیر اور مفسر اور محدث ہو اور شیخ بقدر ضرورت ہی علم دین جانتا ہو مگر اس کی صحبت سے یہ کامل ہو جائے گا۔ مرغی کے پروں میں مور کا انڈا رکھ دینے سے مور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مرغی کا ممنون تربیت اور احسان ہوگا، اور اگر خود بینی اور تکبر سے مرغی کے پروں سے یہ مور کا انڈا دور رہے گا تو ہزار سال بھی مردہ ہی رہے گا، جان نہ آئے گی۔ پس صحبت شیخ سے صحیح زندگی عطا ہوتی ہے۔ میرے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے عیدگاہ سرائے میر کی محراب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میری جائے پیدائش ہے، پھر خود ہی اس کی وضاحت فرمائی کہ یعنی اسی جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت فرمایا تھا۔ سورتش برخاک جہاں پر لا مکان، لا مکان فوق وزم سالکاں۔ یہ اللہ والے بزرگان دین اگرچہ صورتاً زمین پر نظر آتے ہیں مگر ان کی روحیں عرش والے کے پاس ہوتی ہیں بوجہ خاص تعلق اور رابطے کے، اور یہ باتیں یعنی ان اولیاء پاک کے مقامات رفیعہ جو عالم لا مکان سے ہیں ہمارے وہم و تصور سے ما فوق و بالاتر ہیں۔ ماہیان قعر دریائے جلال بحر شاہ آموختہ سحر حلال۔ یہ دریائے جلال کی گہرائیوں کی مچھلیاں ہیں اور حق تعالیٰ کے بحر قرب نے انہیں سحر حلال یعنی کلام مؤثر عطا فرمایا ہے۔ شیخ نورانی زرہ آگاہ کنت، نور را با لفظ ہا ہمرہ کنت۔ اللہ والے نورانی مشائخ حق تعالیٰ کے راستے سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور اپنے ارشادات کے الفاظ کے ہمراہ اپنے انوار قلوب بھی شامل کر دیتے ہیں۔ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا حیلہ و بے شرمی است۔ مردوں کا کام روشنی اور گرمی ہے یعنی سرگرمی عمل ان کا شیوا ہوتا ہے، اور کمینوں کا کام حیلہ اور بہانہ سازی اور بے شرمی ہے یعنی مجاہدات سے وہ جان چراتے ہیں۔ از حدیث شیخ جمعیت رسد تفرقہ آرد دم اہل جسد۔ اللہ والوں کی باتیں قلب کو سکون عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ چونکہ دستے خود بدست دہی پس زدست آ کلاں بیروں جہی۔ اور جس دن تو کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت اور توبہ کرے گا اسی دن گمراہ کرنے والے تمام طبقات اور ان کے نظریات باطلہ اور افکار قاصدہ کے دام سے خلاصی پا جائے گا۔ رہبر راہ طریقت آبود، کوب احکام شریعت می رود۔ طریقت اور سلوک باطنی کا رہبر وہی ہو سکتا ہے جو احکام شریعت کا خود بھی پابند ہو اور طالبین کو اس پابندی کی ہدایت کرتا ہو۔ وہ جہلائے صوفیہ جنہوں نے شریعت اور طریقت کا فرق بیان کر کے شریعت کے جوئے کے بار کو کندھوں سے اتار پھینکا ہے اور خوب حلے مانڈے اڑا کر اپنی توندیں پھلا رکھی ہیں، مولانا نے اس شعر میں ان کی قلعی کھول دی ہے۔ کسی کا اچھا شعر ہے، بفر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر تمہاری توند کمر سے لگا کے چھوڑوں گا۔ بفر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر تمہاری توند کمر سے لگا کے چھوڑوں گا۔ دست زن در دامن ہر کو ولی است، خواہ از نسل عمر خواہ از علی است۔ جب کسی ولی اللہ سے مناسبت محسوس ہو تو فوراً اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اور یہ نہ دیکھو کہ اس کا کیا نسب ہے اور کس خاندان سے ہے۔ گر نباشد در عمل ثابت قدم، چور ہاتھ خلقرا از دست غم۔ اگر کوئی مرشد خود ہی اعمال میں سست ہوگا تو مخلوق کو غفلت کے غم سے کیسے چھڑا سکتا ہے۔ گرد گوئی نیست پیرے آشکار، تو طلب کن در ہزار اندر ہزار۔ اگر تو کہتا ہے کہ ہم کو تو کوئی اللہ والا نظر ہی نہیں آتا تو اے شخص تو برابر تلاش جاری رکھ۔ زاگاہ گر پیرے نباشد در جہاں، نے زمین پر جائے مانت نے مکان، کیونکہ اگر اللہ والے زمین پر نہ ہوتے تو یہ زمین اور یہ کون و مکان بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتے تھے، یعنی جب اللہ اللہ کرنے والے نہ ہوں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تفتگیرت بندے خاصے الہ طالبہ راہی فرو تافیش کا، جب حق تعالیٰ کے خاص بندے طالبین کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں یعنی قید کر لیتے ہیں تو اپنی اصلاحات اور ارشادات اور صحبت کی برکت سے طالبین کو مولا تک پہنچا دیتے ہیں۔ من جد وجد، یعنی جو اللہ کو تلاش کرتا ہے وہ پا جاتا ہے۔ کیوں سے چاہے می کنی ہر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آز پاک، اگر تم کسی کنویں کے لیے ہر روز مٹی نکالتے رہو گے تو انجام کار ایک دن ضرور یہ ہوگا کہ پانی سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں بہت ضروری ہے۔ کل بھی یہ بات بیان کی تھی کہ اسمارٹ فون اور کیبلوں کے ذریعے جہاں گناہوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور گندی فلمیں اور ناچ گانے اور نامحرموں کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں اور بہت کچھ اس کے اندر گندگی ہے، اس کے علاوہ ایک اس سے بھی بڑا خطرہ ایمان کا پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ پہلوان نہ بننا چاہیے، کتنے ہی بڑا عالم ہو، محدث ہو، صوفی ہو، لیکن یہ بحریت کا جو سلسلہ ہے یہ ایسے اشکالات دل میں ڈال دیتا ہے کہ بڑے بڑے عالم محدث بھی پھسل سکتے ہیں، شیطان ان کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، ہر جگہ ہمارے سلسلے میں یہی آواز لگائی جا رہی ہے اور ہمارے شیخ تمام مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیشہ اسی بات پر زور دیا ہے کہ چاہے نوافل کم ہو، ذکر و اذکار نہ ہو، چاہے بالکل بھی نہ ہو، تو لیکن فرائض واجبات اور سنت موکدہ ہوں اور گناہ سے اجتناب ہو تو یہ اس وقت کا ولی اللہ ہوگا۔ اور ہمارے یہاں اول تو آخرت کی فکر نہیں ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل ہی آخرت سے غافل ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کچھ دین کر لیتا ہے، کچھ دنیا کر لیتا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو دنیا وہ کرتے ہیں یعنی گناہوں میں بھی مزہ لیتے ہیں، گناہوں کا وہ گناہوں کا مزہ لینا یا حرام کام کرنا، ان کے تمام ذکر و اذکار اور دین کی خدمت اور عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے اور یہ بیچارے گدھے کی طرح لگے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ذخیرہ ہو گیا ہوگا، جبکہ گندم کا ذخیرہ جب کیا جاتا ہے تو اس کو چوہوں سے بچانے کے لیے بھی اس کا انتظام کیا جاتا ہے، مضبوط بنایا جاتا ہے اس کا کنٹینر، ورنہ چوہے اس میں سوراخ کر کے گندم کھاتے رہتے ہیں، اوپر سے گندم ڈالی جاتی ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری گندم کا ذخیرہ ہو رہا ہے اور پیچھے سے چوہوں نے سوراخ کر کے گندم بھی کھانا شروع کر دی اور آخر میں دیکھا کہ شاید ذخیرہ اوپر تک آ گیا ہوگا، دیکھا تو گندم کا نام و نشان بھی نہیں ہے، چوہوں کی مینگنیاں ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، نیکیاں جو نور کماتی ہیں وہ سب کا سب گناہوں کا زہر اس کو کھا جاتا ہے۔ تو بار بار گزارش کی جا رہی ہے جگہ جگہ، خصوصاً ہمارے حضرت فیروز صاحب بھی اور تمام مشائخ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اسمارٹ فون سے بہت بچا جائے اور بچوں کو تو اس سے بہت دور رکھنا چاہیے، اس کو بچوں سے دور رکھو، بچوں کو اس سے دور رکھو، اس چیز سے مانوس بھی نہ ہونے دو، یہ مت سمجھو کہ ہم اس میں جائز چیزیں دکھا رہے ہیں بچوں کو، بلکہ یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر زہر خود بھی آدمی کھاتا رہتا ہے، بچوں کو بھی زہر گھیرا دیتا ہے۔ اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بھی بڑا فتنہ کا ایک زمانے سے چل رہا ہے، تو ہمیشہ سے سازشی لوگ ایمان کو برباد کرنے کے لیے ایسے اشکالات اور ایسے مناظرے اور تبصرے کرتے رہتے ہیں، بددین لوگ اور دہریے لوگ، تو یہ ذریعہ اس کا بہت بڑا بن چکا ہے کہ لوگ اس میں بھی دینی پروگرام دیکھنے لگے ہیں اور اس سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، دین اپنے خیالات کا نام نہیں ہے،
ہماری عقل پہ نہیں چلتا، ہماری عقل کے تابع نہیں ہے اور ہمارے خیالات کے تابع نہیں ہے، بلکہ دین تو وہ ہے کہ اللہ اور رسول کو بغیر دیکھے ماننا ہے، اللہ اور رسول کی باتوں پر بغیر دلیل کے ایمان لانا ہے، عقل نہیں لڑانی اس میں، جس نے عقل لڑائی برباد ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور یہ فتنہ اسی طرح سے چل رہا ہے کہ جو بات عقل میں آ جائے اس کو مان لو اور جو بات عقل میں نہ آئے اس کو نہ مانو، جو چیز سائنس سے ثابت ہو جائے وہ مان لو، جو چیز ثابت نہ ہو وہ نہ مانو۔ یہ سب دھوکہ ہے، شیطان کا فریب ہے، کیونکہ سائنس تو خود اللہ کے تابع ہے، ساری چیزیں اللہ اور رسول کے تابع ہیں، تو وہ کیسے ایک محدود چیز کیسے لامحدود چیز کو ثابت کر سکتی ہے؟ یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ اور اللہ کو ایمان بالغیب منظور ہے اور وہی مقبول ہے اللہ کے ہاں، لہذا بغیر دلیل کے اللہ کو ماننا ہے، بغیر دلیل کے اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، بغیر دلیل کے صحابہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو پکڑنا ہے، یاد رکھو۔ اور یہ موبائلوں سے دین مت سیکھو، فیس بک سے، یوٹیوب سے طرح طرح کے تبصرے، مناظرے، مذاکرے کیا کیا آتے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے کہ میں تو اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن لوگوں سے سن رہا ہوں کہ موبائلوں سے یہ فتنے بہت زبردست پھیل رہے ہیں، اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں نوجوان لوگ جو پہلے ہی دین سے دور ہیں، جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، تو تہری لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ان کو یہ تو توفیق ہوتی نہیں کہ جن علماء نے اپنی دین کو سیکھنے کے لیے پوری پوری زندگیاں کھپا دی ہیں، خرچ کر دی ہیں، ان سے جا کے ماہرین علوم سے جا کے پوچھیں کہ یہ بات ہم نے سنی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ غلط ہے صحیح ہے، کچھ وہ نہیں کرتے۔ دہریے جو کہتے ہیں بات، بددین لوگ جو بات کہتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک طرفہ بات سن کر اس پر فیصلہ دے دینا، اپنے ایمان اور آخرت کو برباد کر دینا، یہ اپنا ہی نقصان ہے۔ لہذا یہ جو کوششیں جاری ہیں بھرپور مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، ان سے بہت ہوشیار رہو، اور جس کو ضروری مجبوری نہیں ہے، معاشی مجبوری نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سادہ موبائل استعمال کرے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چٹنی روٹی کھا لو لیکن اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا مت کرو، کتنی بھی کم روزی ہو اگر اس سے ڈاکٹر اقبال کا شعر بھی ہے کہ وہ بہت سے اشعار ان کے بہت حکمت آمیز اور سبق آموز ہیں کہ اے طائر لاہوتی جس رزق سے آتی ہو، اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے۔ تو اللہ پر جان دے دو، ہر مسلک مومن کا مسلک یہی ہونا چاہیے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کر دو۔ دو جہان ہیں، ایک یہ عارضی مٹی کا جہان ہے اور پریشانیاں اور سارے مصائب اور سب چیزیں اس کے اندر ہیں، اور اگلا جہان ایک اور ہے، ہر انسان پر وہ ضرور آئے گی، وہ زندگی کوئی انسان اور جن اس سے بچ نہیں سکتا، تو چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے اللہ والا ہو، ہر ایک پر دو زندگیاں ہیں، ایک اس دنیا کی زندگی اور ایک اس مرنے کے بعد دوسری زندگی جو آنے والی ہے۔ پس جو آدمی اس دنیا کو اللہ پر فدا کر دے گا، اس زندگی کو، وہ دوسری زندگی میں عیش میں رہے گا، مزے میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی عیش، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے سائے میں وہ رہے گا۔ اور جس آدمی نے شیطان کی بات مان لی اور گمراہوں کے رستے پر چلا اور گناہوں کے رستے پر چلا، پھر اس کی خیریت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی خدا تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے ہماری نافرمانی کی، یاد سے اعراض کیا، ہم اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا۔ تلخ معیشت، یہ زندگی میں دنیا میں یہی ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے آپس میں، میاں بیوی میں ناچاکیاں، طلاقیں ہو رہی ہیں، اولاد بھاگ رہی ہے، باغی ہو رہی ہے، گھروں سے بھاگ رہی ہے، اور مرد اپنی پرانی پہلے پہلے کی بیویوں کو دو دو چار چار بچے ہونے کے بعد چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، بچوں کے باوجود چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، ایک آگ لگ گئی ہے۔ تو یہ دنیا بھی جو ہے تلخ ہو چکی ہے، معیشت بھی تلخ ہو چکی ہے، آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں، آئے دن جھگڑے ہو رہے ہیں، آئے دن جو ہے وہ اولاد گھروں سے بھاگ رہی ہے، باغی ہو رہی ہے، تو یہ تو زندگی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرام سے رہنے کے لیے، مزے سے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر تلخیاں اور جھگڑے اور ناچاکیاں اور دل اداس ہیں، مایوس ہیں، اور طرح طرح سے تنگی اور تلخیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، تو یہ بھی زندگی برباد ہے، اور خدا نخواستہ آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے اپنی خواہشات کو کچلو، اور اپنے کیونکہ یاد رکھو کہ شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے کہ تم پھر مزے کیسے اڑاؤ گے، دنیا میں کیسے رہو گے، دنیا کی رنگینیاں دیکھ لو. کیوں دیکھ لو دنیا کی رنگینیاں؟ ہم دنیا میں رنگینیاں دیکھنے آئے ہی نہیں ہیں. ہاں، خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑھا کرتے تھے کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بہ اندازے بہار آئی ہے. رنگ رلیوں پہ نہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بہ اندازے بہار آئی ہے. اور فرمایا کہ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، عیش و عشرت کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے کہ لاؤ ذرا یہ دیکھ لیں، لاؤ ذرا وہ دیکھ لیں. یہ تو دنیا اسی لیے اللہ نے زندگی دی ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ اور رسول نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنے کو فرمایا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل وعد نفسک من اہل القبور، کہ مسافروں کی طرح رہو، بلکہ مسافر بھی نہیں جیسے ایک بس عبور کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرح سے رہو، کہ اس کو زیادہ انہماک نہیں ہوتا کہ یہاں کچھ بنگلہ بنا لے، یہاں کچھ گاڑی لے لے، یہاں یہ عیش و عشرت کے سامان کر لیں، بجائے اس کے وہ کہتا ہے کہ بس جلدی تیزی سے یہاں سے نکل چلو کسی طرح، اور بس جب یہاں سے نکل جائیں گے تو جو انسان طریقے سے رہا ہوگا، خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلا ہوگا اور فرما برداری کی ہوگی، اس کا ہمیشہ کے لیے عیش ہی عیش ہے، جنت ہی جنت ہے اس کے لیے. خدا کی قسم مومن کے لیے تو آگ بند ہوتے ہی ساری پریشانی ختم، سارے غم ختم، سارے مصائب اس کے ختم، ساری تکلیف، بیماری، حادثہ کیا چیز ہوتا ہے، غم کیا چیز ہوتی ہے، تشویش کیا چیز ہوتی ہے، مومن کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں. مومن صالح جو دنیا سے جاتا ہے، اس کی کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ استقبال کرتے ہیں، فرشتے استقبال کرتے ہیں، اس کی آو بھگت کرتے ہیں، اس کا اکرام اور مہمانی شروع ہو جاتی ہے آنکھ بند ہوتے ہی. اور خدا نہ خواستہ فسق و فجور میں جو لوگ مبتلا رہتے ہیں اور اللہ والے نہیں بنتے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور نیک صالح راستہ اختیار نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو کچھ کچھ گناہ بھی کر لیتے ہیں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں کہ بھائی اگر غیر شاہی تقریب میں نہیں جائیں گے، فلاں رشتے دار کے نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے رشتہ ظالم نے توڑ لیا، جس نے یہ رشتے بنائے ہیں اس رشتے کا احترام نہیں کیا، اپنے خالق اور مالک کے رشتے کا احترام نہیں کیا، بلکہ مخلوق اور محتاج کے رشتے کا احترام کیا، جو ہمارے کسی کام کی نہ آئے گی، نہ آج کام آئے گی، نہ قبر میں. اور جو مالک ہمیں روٹی دیتا ہے، ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اس سے ہم نے نمک حرامی کر ڈالی، بے وفائی کر ڈالی، ان لوگوں کا احترام کر لیا اور ان کے ناجائز جو ہے امور کے اندر شریک ہو کر خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے دی. تو جو لوگ اس طرح کے ملے جلے اس میں رہتے ہیں راستے میں، ان کے یہ شدید خطرے میں چل رہے ہیں اور ان کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، اور دنیا میں بھی اسی لیے ان کو مصائب، پریشانیاں، ٹینشنیں ہر وقت رہتی ہیں، اور آخرت میں بھی پھر خدا نخواستہ بڑی پریشانی کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو موبائلوں سے بہت دور رہیں، اور اس میں کسی قسم کے اگر کسی مجبوری سے رکھا ہوا ہے تو اول تو اپنے مربی سے، اپنے شیخ سے اس سے متعلق اصلاح لیتے رہیں، اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہیں اور اس کی بتائی ہوئی تجویزات پر چلتے رہیں، اور اگر بے ضرورت لیا ہے ہمیشہ محاسبہ کرے کہ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارا کتنا نقصان ہوگا، کیا ہم کھانا پینا نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، کپڑا پہننے کو نہیں ملے گا، تو بے شک ہم کہتے ہیں کہ آپ رکھ لو، ورنہ ہمارے مرشد نے جو طریقہ سکھلایا ہے کہ چٹنی روٹی کھا لو لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، جان دے کر ایمان بچا لو، مال دے کر جان بچا لو اور جان دے کر ایمان بچا لو، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، جہاں ایمان کا معاملہ آئے وہاں جان دے دو. اور جان کون سی جا رہی ہے اس زمانے میں، تو کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. کیا اپنی ناجائز خواہشات کا ہم فون کر لیں؟ دنیا کو رنگینیوں کا مرکز سمجھنے والا انتہائی احمق اور گدا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے انٹرنیشنل ڈونکی اور مونکی ہے وہ ظالم، کہ جو دنیا کو رنگینیوں کا مرکز سمجھتا ہے کہ یہ بھی ذرا مزہ اٹھا لیں، یہ بھی دنیا میں آئیں ذرا اس کا مزہ اٹھا لیں، بہت ہی بے وقوف ہے. جب خدا تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کی رنگینیوں سے دل نہیں لگانا ہے بلکہ اللہ اور رسول کے راستے پر چلنا ہے. تھوڑے دن کا یہ امتحان ہے اور مجاہدہ ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ ہمارا وفادار ہے یا شیطان کا وفادار ہے. بس اس امتحان کے اندر اول نمبر آنے کی کوشش کرو. دنیا کے معاملے میں تو بہت دعائیں بھی کراتے ہیں. آج بھی کسی نے خط لکھا کہ میں نے پردہ بھی چھوڑ دیا، میں نے نماز بھی چھوڑ دی، میں نے بدتمیزی بھی شروع کر دی، میں نے فلاں بھی کر دیا، میں نے فلاں بھی کر دیا، اور بیان میں آنے کا میرے پاس ٹائم نہیں کیونکہ میرے پاس کام بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آپ دعا کرو، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ میں بیان میں آنا شروع کر دوں، نماز پڑھنا شروع کر دوں، پردہ کرنا شروع کر دوں. میں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی کہ پوری دنیا کے کام کے صبح سے لے کے رات تک تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے تو تم دنیا کے لیے تو اتنی محنت کر رہی ہو اور دین کے لیے خالی دعا پہ ترس رہی ہو، تو دعا کر دینا. یہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے. دین کے لیے تو خوب محنت کرنی چاہیے، جس کام کے لیے محنت کرنی چاہیے وہ اس کے لیے صرف دعا کا سہارا لے رہے ہیں کہ مفت میں گھر میں بیٹھے بٹھائے دین حاصل ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، تب اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھولیں گے، رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، برکتوں کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اس کو جذب بھی فرماتے ہیں اور اس کو دین کی دولت سے بھی نوازتے ہیں. دنیا کے معاملے میں آدمی جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مصلحت کے مطابق دے دیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی دیتے ہیں، لیکن جو آخرت کا طالب ہوتا ہے ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں. جس قدر طلب ہوگی، جس قدر پیاس ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس میں اس کو مایوس نامراد ہرگز نہیں کرتے ہیں. تو اس فتنے سے بہت زیادہ بچنا ہے اور اپنے اوقات کو دین سیکھنے میں لگائیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا میں نے دیکھا کہ کئی برس سے آنا جانا بھی ہے اولیاء اللہ کی صحبتوں میں اور یہاں بھی آتے ہیں، لیکن ان کو دین کی ہوش ہی نہیں ہے، سنتوں کا احساس ہی نہیں ہے، اور دعائیں یاد نہیں ہیں، قرآن پاک کی تجوید صحیح نہیں ہے. تو اس طرح سے راستہ طے نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑے گی اور کام کرنا پڑے گا. کام سے جو ہے وہ آدمی کا راستہ کھلتا ہے، اور کام کے لیے فکر کی ضرورت ہے. فکر کو پالیں کہ آخر روزانہ مراقبہ کیا کریں کہ ہم نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور قبر میں جانا ہے، وہاں سوال جواب ہونا ہے، معاشرے میں سوال جواب ہونا ہے، تو ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر چیز کی نعمت کے بارے میں سوال کریں گے کہ ہم نے زندگی دی تھی کیا اس کا استعمال کیا، ہم نے جوانی دی تھی کیا استعمال کیا، مال دیا تھا کیا استعمال کیا، اور پوری زندگی میں جو کچھ نعمت دی تھی ہر ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا، کہ ہم نے آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، ہم نے زبان کو کہاں استعمال کیا، ہم نے اس جسم کو اللہ کے حضور جھکانے کے بجائے رنگ رلیوں میں اور شیطانی کاموں میں ہم نے اڑا دیا اس کو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم پر وہ زندگی آنے والی ہے، اور جہاں کی کرنسی نیک اعمال ہیں، اور ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے گناہوں سے پرہیز نہ کیا تو یہ ساری کرنسی ہماری صفر ہو جائے گی، خزانہ ہمارا خالی ہوگا. ہم اس خوشفہمی میں رہیں گے کہ ہم آخرت میں بہت نیکیاں لے کے جا رہے ہیں. اول تو ابھی قبولیت میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں قبول بھی ہیں یا نہیں، کتنی نیکیاں قبول ہیں کتنی نہیں، اس لیے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. دوسرے یہ کہ جو ہے آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گندم کا ذخیرہ سارے گناہوں کے چوہے کھا چکے ہوں اور گناہوں کی مینگنیاں اس میں ہمارے خدا نخواستہ نام ہے اعمال میں دکھائی دیں کہ تیرے پاس تو یہ مینگنیاں ہیں گناہوں کی، پھر کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اب تک جو وقت غفلت میں گزر گیا اسے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے ان کی رحمت کی. لیکن رحمت کی امید وہی رکھ سکتا ہے جو کچھ کام بھی کرے گا، جو ان کی فرما برداری میں جد و جہد کرے گا اسی کو رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. جو انسان گناہوں میں ہی مبتلا رہے گا پھر وہ ان کی رحمت سے بھی مایوس ہو جائے گا، اور یہ مایوسی جو ہے وہ کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے انسان کو. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ موبائلوں کا جو فتنہ ہے اس سے بہت بچنا چاہیے, اور بے ضرورت اس کو رکھے ہی نہ, اور سادہ فون استعمال کرے. تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہو جائے گا چلو مانتے ہیں, لیکن اس خرچے یہ خرچہ اگر دین کی خاطر کرو گے تو یہ دین میں شمار ہوگا, اس پہ بھی تمہیں نیکی ملے گی, اس کا فائدہ ملے گا. نیٹ بہت سستا پڑتا ہے, اسی پہ ٹیلی فون کر لیا, اسی پہ جو ہے وہ واٹس ایپ کر لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا, ہزاروں جو ہے وہ ایم بی دے دیتے ہیں آج کل, گویا مفت میں دے دیتے ہیں. تو مفت میں اپنے ایمان کو ضائع مت کرو, ایمان بہت قیمتی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے حدیے میں سرما پیش کیا کہ آپ یہ سرما حدیہ کرتا ہوں, تو حکیم الامت نے فرمایا کہ پہلے میں اس کو اپنے طبیب کو دکھاؤں گا, اس کے اجزاء چیک کراؤں گا, اس کے اجزاء مجھے بتاؤ, پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ میری آنکھ میں آنکھ کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, مناسب ہے یا نہیں. تو کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں, میں تو آپ کو مفت میں دے رہا ہوں. تو حکیم الامت نے فرمایا تیرے صحت سرما مفت کا ہے, میری آنکھ مفت کی نہیں ہے. تو اپنے ایمان کو مفت کا مت سمجھو, مفت میں اس کو ضائع مت کرو, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ مفت میں ہمیں یہ مل رہا ہے, مفت میں ہمیں یہ مل رہا ہے, لاگے لے لو. تو گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں. دوسرے یہ کہ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں طرح طرح کی بدعتیں ہوتی ہیں, اس سے بچنا چاہیے, اس کی صورتوں سے بھی بچنا چاہیے. حلیم کھچڑے پکانا تھوڑے عرصے کے لیے موقوف کر دیں, اور کہیں سے اگر آئے تو ان کو نرمی سے سمجھا دیں کہ ان دنوں میں ہم یہ چیزیں نہیں لیتے, اور اگر وہ معلوم ہو کہ یہ فرقہ باطلہ کی طرف سے ہے تو اس کو ساتھ منع کر دو. ہاں اگر فساد کا اندیشہ ہو تو اس کو خاموشی سے لے کر کہیں کنارے ڈلوا دو. تو یہ کر لو, اور باقی جو ہے یہ اس مہینے کو بعض لوگوں کی, کل بھی ہمارے ایک دوست آئے تھے, ہم سے پوچھا کہ بھائی نکاح ہو گیا, کہا کہ اب محرم آ گیا سر پہ, محرم کے بعد کہوں گا. میں نے کہا محرم میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا محرم میں تو نکاح نہیں کرتے. ہم نے کہا کس کہاں کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ محرم میں نکاح کرنا منع ہے؟ یہ چیزیں بھی بہت مسلمانوں کے اندر اس وجہ سے آ گئی کہ ہم صحبتوں کا بھی خیال نہیں کرتے, دوستیوں کا بھی خیال نہیں کرتے. باطل فرقوں سے ہماری دوستیاں ہیں, کافروں سے ہماری دوستیاں ہیں, یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارے محبت کے معاملات ہیں, انہی چیزوں نے ہمیں برباد کر دیا. ہمیں معلوم ہی نہیں اپنے دین کا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ حلیم اور کھچڑے اور شربت اور یہ سب چیزیں یہ اس مہینے کے لیے نہیں ہیں, یہ سب پر دین لوگوں نے اور جھوٹی گڑی ہوئی باتیں ہیں ساری, ان سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے. بہشتی دیور سے میں یہ سب مضمون پڑھ کے سنا بھی چکا ہوں, اور علاوہ اس کے جس کو اور پڑھنا ہو بہشتی دیور میں سے یہ بدعات اور رسومات کا بیان ہے, اس میں سے وہ پڑھ لیں. تو یہ اگر کوئی دینا وینا کرے, اسی طرح پیسے لینے آ جاتے ہیں ان کو بھی نرمی سے کوئی بہانہ کر کے ٹال دو, ان کو ہر کس پیسے مت دو, یہ حلیم اور کھچڑے. اور بعض اچھے خاصے ایسے حق لوگوں نے جو ہے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے, دیگیں پکوانا اور تقسیم کرنا اور گھروں کے آگے اس کو کرنا, یہ سب بدعتیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بدعتی جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے کہ بدعتی حوض کوثر کی طرف آئیں گے اور فرشتے ان کو دھکے دیں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیوں ان کو دھکے دیتے ہو, میرے پاس کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے کہ دور کرو ان کو مجھ سے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے, اور بدعتوں سے اور رسومات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدعتی کا اکرام کیا اس نے دین کو ڈھانے میں مدد دی. اس لیے ایسے لوگوں سے دوستی بھی ٹھیک نہیں ہے. بس فساد سے بچنے کے لیے سلام دعا رکھو, صحبت میں مت رہو, معاملات مت رکھو, محبت کے معاملات مت رکھو ان سے, ورنہ یہی ہوگا کہ آپ نے محبت کا معاملہ کیا, وہاں سے پھر وہ بھی اسی طرح کا جواب دیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کو راضی رکھنے کے لیے آپ ان کی بدعتوں کی چیزیں کھائیں گے, رسموں کی چیزیں کھائیں گے, گناہوں کے کام کریں گے, اور یہ آتش بازیاں اور یہ ماتم اور جلوس دیکھنے بھی مت جاؤ, کیونکہ یہ سب بہت ہی برا ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو برا کہا جاتا ہے, اور جس نے صحابہ کو برا کہا اس کو خدا رسول کی لعنت ہے. اور اس لیے جو لوگ تماشے دیکھنے جاتے ہیں وہ بھی بہت گناہ کا کام کرتے ہیں, اور ان کی بھی ایمانوں کی خیر نہیں ہے, کیونکہ یہ برے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن پر لعنت خدا تعالیٰ کی ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہے, تو ان پر بھی خطرہ ہے کہ ان پر بھی خدا تعالیٰ کی لعنت اور غضب نازل ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ایسے دنوں میں گھر میں رہو, اللہ اللہ کرو, عبادت کرو, تلاوت کرو. 9-10 محرم کا روزہ رکھنا جو ہے یہ نفل ہے, مستحب ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. جس نے نہیں رکھا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ رمضان کے روزوں کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی اس کی فضیلت اور اس کا درجے کو بڑھا دیتے ہیں. آج کل یہ بھی ایک شر پیدا ہو رہی ہے کہ جو ضروری ہے اس کو غیر ضروری بنا دیا, اور جو غیر ضروری ہے یا کم درجے کا ہے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ فرض سے بھی بڑا درجہ دے دیا. نمازوں سے زیادہ ذکر کو درجہ دے دیتے ہیں. نماز تو فرض پڑھنی رہے اور تسبیحات میں کھٹاکھٹ لگے ہوئے ہیں, اور فرض نمازوں میں جماعت میں کوتاہی ہو رہی ہے لیکن تسبیحات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ جماعت کی نماز سے بھی زیادہ. جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے. مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں, جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور تسبیح کٹکھٹا رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑی جہالت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت فرمائے. تو اگر روزہ رکھنا ہو بے شک رکھے, اگر 10 محرم کا رکھ لیا تو اس کے ساتھ یہ تو 9 محرم کا رکھ لیں یا 11 محرم کا بھی ملا لیں. یہ بات یہاں پر خاص طور سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیروں کی مشابہت سے بچیں, غیروں کے طور طریقوں سے, ان کے کھانے پینے کے طریقے اور ان کے پہننے اوڑھنے کے طریقے اور ان کے جیسے بالوں کے اسٹائل. ہمارے بچوں میں ان کی ہیئر کٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے بالکل طور طریقے ہمارے اندر آ رہے ہیں. یہاں یہ بات کتنی بڑی نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنے کو منع فرمایا کہ ایک جان بوجھ کر ایک روزہ مت رکھو, کیونکہ یہود و نصارہ سے مشابہت ہوتی ہے. کہ روزے جیسی عبادت کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا ہے. کہاں کہ جو عبادت نہیں ہے, جو گناہ کے کام ہیں ان کی نقل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کفار کی ایسے نقل کرو گے کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون. آج مسلمانوں میں یہی ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی اس قدر نقل, اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی میڈیا اور یہ موبائل اور یہ اسمارٹ فون اور یہ جو بھی آپ کہیں کیبل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے عزیز اور دوستو, یہ دنیا کی زندگی کو سلامت لے جاؤ بس کسی طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کو سلامتی عطا فرمائے اور گناہوں سے حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد کوئی پریشانی, کوئی مجاہدہ, کوئی شریعت, کوئی پابندی نہیں ہے. تھوڑے دن کی محنت ہے, اس کو ہم اپنا لیں ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما یکفا قال زید بن یحیی الرازی یعنی الاسلام کما یکفا الاناء یعنی الخمر قیل فکیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد بين الله فيها ما بين قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں جس چیز کو الٹایا جاوے گا, جس طرح بھرے برتن کو الٹ دیا جاتا ہے, وہ شراب ہوگی. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوگا, حالانکہ شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خوب واضح کر کے بیان فرما دی ہے. فرمایا اس طرح ہوگا کہ شراب کا دوسرا نام رکھ لیں گے اور اس طرح اس کو حلال قرار دیں گے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل شراب کا نام جان صحت رکھا ہوا ہے, امت مسلمہ کو حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے ہدایت فرمائے. آمین. الحمدللہ تعالی کہ آج یہ ابھی خیر ایک حدیث شریف طویل تھی, اس لیے میں نے آج نہیں پڑھی. اس کے لیے تتیمہ لکھا لو, بعد میں پڑھ لوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. الحمدللہ یہ کتاب کئی بار ختم کی جا چکی ہے اور لوگوں کی طرف سے متعدد بار پیغام آ چکے ہیں کہ ہر بار اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور خود مجھ کو بھی اس کے پڑھنے سے بے انتہا نور محسوس ہوتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. لہذا انشاءاللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس کتاب کو اور سنتوں کی خوب تکرار کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. عرض مؤلف محمد اختر رحمہ اللہ تعالی عنہ عرض کرتا ہے کہ شریعت و طریقت تصوف اور سلوک کی بنیاد اتباع سنت ہے. منازل قرب الہی کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ابتدا بھی اتباع سنت پر موقوف ہے اور انتہا بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے فتبعونی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. معلوم ہوا کہ محبت کی ابتدا بھی سنت کی اتباع پر موقوف ہے اور اس کی انتہا یعنی محبوبیت عند اللہ بھی سنت کی اتباع کا ثمرہ ہے. کیونکہ فتبعونی پر یحببکم اللہ کی ترتیب منصوص ہے، اس لیے سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ یعنی اللہ تک پہنچنا اسی لیے بہت جلد ہو جاتا ہے کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے. اگر آج امت سنت کے راستے پر آ جائے تو اس کی دوری حضوری سے تبدیل ہو جائے اور تمام مسائل حل ہو جائیں. میرے اشعار ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اور اتباع سنت کی عظمت پر ایک شعر تو حق تعالیٰ نے احقر سے ایسا کہلوا دیا جو بین الاقوامی شہرت یافتہ اور اکابر علماء کا پسندیدہ ہے. بعض احباب نے کہا کہ اتباع سنت پر اس سے زیادہ اچھا اور اثر انگیز شعر نظر سے نہیں گزرا. اور مالیشیس کے سفر کے دوران احقر نے دیکھا کہ وہاں کی جامع مسجد میں بھی لکھا ہوا تھا. میرا وہ شعر یہ ہے، حضرت والا کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور اس بارے میں ایک بشارت عظمیٰ بھی ہے، ایک صالحہ عورت کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. بہت سے افراد ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احقر یعنی ہمارے حضرت والا کو سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے اور ارشاد فرمایا کہ حکیم اختر، آپ کا یہ شعر بہت عمدہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا. ایک دوست نے کہا کہ اس شعر کے پہلے مصرے میں ایک حدیث شریف کا اور دوسرے مصرے میں ایک آیت مبارک کا مفہوم ہے، گویا قرآن و حدیث کے مفہوم کا یہ شعر ترجمان ہے. وہ حدیث شریف یہ ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور آیت شریفہ یہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیش نظر رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. تقریباً 20 برس پہلے احقر نے تحریر کیا تھا جو الحمدللہ تعالی خانقاہ سے ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم ہو چکا ہے. اب یقیناً اس کی تعداد کروڑ سے اوپر ہو چکی ہوگی، اس کے زمانے کی بات ہے، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے جن میں فارسی، انگریزی، بنگلہ، برمی، گجراتی، پشتو، سندھی وغیرہ شامل ہیں، اور عربی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے. رسالے میں ہر سنت پر صحاح ستہ اور کتب فقہ کے حوالے اگرچہ درج تھے لیکن بعض احباب علم نے فرمائش کی کہ کچھ مزید حوالے ماں باپ اور صفحات کی تفصیل کے اگر درج کیے جائیں تو رسالے کی افادیت بڑھ جائے گی. چنانچہ الحمدللہ موجودہ اشاعت میں ایک ایک سنت پر کئی کئی کتب احادیث اور فقہ کے حوالے مذکورہ تفصیل کے ساتھ درج ہیں، اور احقر کے علم میں نہیں ہے کہ سنن عادیہ پر اتنا مدلل رسالہ کہیں موجود ہو. حوالہ جات کی تقریر و تحقیق میں جامعہ شرف المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرشید صاحب سلمہ نے بڑی خدمت انجام دی ہے. لہذا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کو احقر کے لیے اور ان کے لیے اور جملہ معاملین کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں۔ وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے داہنی پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں۔ کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں۔ اسی طرح صدری۔ ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ برتن میں ہاتھ دھونا ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز، خرما یعنی کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ اس کی گرمی کا اس کی سردی سے تدارک ہو جاتا ہے، اور پانی آپ کو وہ پسند تھا جو شیریں ہو اور سرد ہو، اور آپ خرما تر کر کے اس کا زلال اور دودھ اور پانی سب ایک ہی پیالے میں پیا کرتے تھے جو لکڑی کا موٹا سا بنا ہوا تھا اور اس میں لوہے کے پترے لگے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام کر سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
کہاں لے جا رہے ہیں بھائی؟ گھر لے جانا ہے، یہی رکھو، روزانہ بتایا تھا پڑھا ہوں۔ Thank you.